الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس صدق الله العظيم درود شریف پڑھ لیجیے سب حضرات اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک علیہ وسلم محترم بزرگو اور عزیز بھائیو ان دنوں ملک بھر میں اور عالمی سطح پر پرنٹ میڈیا میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کریمہ ناموس رسالت کے حوالے سے زیر بحث ہے اور گزشتہ خطبات میں اس حوالے سے بنیادی گفتگو آپ حضرات کے سامنے ذکر ہوئی. جب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات آتی ہے تو یقیناً نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات یعنی حدیث کا سرمایہ بھی زیر بحث آتا ہے. چنانچہ حدیث کی ضرورت اور اہمیت کے عنوان پر آج کے خطبے میں گزارشات کے لیے کہا گیا ہے. اس عنوان پر آپ جمعے کے خطبات کئی مرتبہ سن چکے ہیں لیکن یہ موضوع ایسا ہے کہ جس کے بارے میں نظریاتی اور فکری حوالے سے بار بار تازگی کی ضرورت ہے. سب سے پہلی بات جو اس سلسلے میں میں آپ سے عرض کروں اور اسے ذہن میں ہمیں جگہ دینی چاہیے کہ اللہ کے نبی یعنی انبیاء علیہ الصلات و تسلیمات اگرچہ نسل انسانی میں سے تھے لیکن انہیں عام انسان سمجھنا یہ بڑی ناسمجھی ہے. یعنی میں نے بہت نچلے درجے کی کا لفظ استعمال کیا اس لیے کہ وحی الہی یعنی قرآن کریم نے جو تعارف خود انبیاء علیہ الصلات و تسلیمات کا کرایا ہے اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ انبیاء علیہ الصلات و تسلیمات عام انسان یقیناً نہیں تھے. اللہ تعالیٰ نے کئی پہلوؤں سے انہیں امتیاز اور شرف عطا فرمایا ہے. مثلاً ذرا غور کیجئے اختصار کے ساتھ میں عرض کروں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ یصطفی من الملائکت رسلا ومن الناس. اللہ تعالیٰ کا یہ دستور رہا ہے اور نظام رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے منصب نبوت و رسالت کے لیے کچھ ہستیوں کا انتخاب کیا ہے، یہ چنے ہوئے لوگ ہیں. انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار، ہم نے انہیں چنا ہے. وانہم عندنا لمن المصطفین الاخیار، یہ لوگ ہمارے چنے ہوئے اور منتخب لوگ ہیں. واصطنعتک لنفسی، جنہیں میں نے اپنی ذات کے لیے چنا ہے، اپنے ذکر کے لیے چنا ہے. اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، میں خوب جانتا ہوں کہ منصب رسالت کے اہل کون ہے. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہا گیا کہ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، طائف اور مکے کے کسی بڑے آدمی پر قرآن کیوں نہیں اترا؟ تو اللہ تعالی نے فرمایا اہم یقسمون رحمت ربک، رحمت خاصہ یعنی نبوت کو تقسیم کرنے والے یہ ہیں. بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتا صحفا منشرہ، ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ کھلا صحیفہ ہم اسے دیں. کلا، یہ ہمارا نظام نہیں ہے، ہم وہی کے لیے مخصوص منتخب افراد چنتے رہے. پھر ان کے بارے میں قرآن نے کہا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، ہم نے انہیں سارے جہانوں پر فضیلت عطا فرمائی. میں آپ سے عرض کروں کہ انبیاء علیہ الصلات والتسلیمات کی سیرت پڑھنے کے لیے ہمیں کسی مستشرق کی لکھی ہوئی کتاب یا لٹریچر کی ضرورت نہیں. ہمارا المیہ یہ ہے، ہمارے ہاں جو خود کو پڑھا لکھا تسلیم کرتے ہیں اپنی انگریزی خانی کی وجہ سے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے زیادہ پڑھا لکھا کوئی نہیں. وہ حضور کی سیرت کو پڑھتے ہیں ان کتابوں سے جو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نہ ماننے والوں نے لکھی. یعنی حضور کی سیرت کا تعارف غیر مسلموں سے حاصل کرتے ہیں، مستشرقین سے حاصل کرتے ہیں. میں یہ عرض کروں گا کہ سیرت کی سب سے معتبر ترین کتاب اور سیرت نبوی سے تعارف حاصل کرنے کا سب سے معتبر ترین سورس قرآن حکیم. قرآن نے حضور کی جو سیرت بیان کی ہے اور قرآن نے حضور کا جو تعارف کرایا ہے اور قرآن کریم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جن حیثیات کا تعین کیا ہے، وضاحت کی ہے، اس تعارف میں کسی طرح کا کوئی شک نہیں. کیونکہ ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ سے زیادہ سچا کون ہوگا؟ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہے؟ یہ بات اللہ نے قرآن کریم میں خود فرمائی. اس لیے میں آپ سے عرض کروں کہ انبیاء علیہ الصلات والتسلیمات کو قرآن کے حوالے سے ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ کلن فضلنا علی العالمین، ہم نے ان سب کو، انبیاء کو، سارے جہانوں پر فضیلت عطا فرمائی. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، پھر ان میں سے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے. اور پھر ان اللہ اصطفى آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، اللہ نے آدم اور نوح اور آل ابراہیم اور آل عمران کو ساری کائنات میں سے چنا ہے. پھر حضور نے فرمایا کہ آل ابراہیم میں سے ان اللہ اصطفى من ولد ابراہیم اسماعیل, اللہ نے اولاد اسماعیل کو چنا, اسماعیل میں سے کنانہ کو چنا, اور کنانہ میں سے قریش کو چنا, اور قریش میں سے بنو ہاشم کو چنا, اور بنو ہاشم میں سے مجھ محمد الرسول اللہ کو چنا. اب یہ تعارف اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کراتے ہوئے فرمایا کہ ان کی ناموس اور ان کی عصمت کی حفاظت ہم نے اپنے ذمے لی ہے, حتیٰ کہ اب ذرا دھیان دیجئے, حتیٰ کہ ان کے قلبی میلانات کی بھی نگرانی اور حفاظت ہمارے ذمے ہے. قلبی میلانات کی نگرانی, چنانچہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 74 میں ہے, لولا ان ثبتناک لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا, ہم نے آپ کو ثابت قدم رکھ کر ان کی طرف یعنی کفار کے نظریات کی طرف معمولی سا بھی جھکنے نہیں دیا ہے, آپ کے قلبی میلانات کا تحفظ بھی ہم نے کیا. ان کی تعلیم, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے بارے میں خود اللہ نے بتایا کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ, میں نے آپ کو تعلیم دی ہے اس کی جو آپ نہیں جانتے تھے. تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا, یہ وحی کے ذریعے سے پہنچائی گئی خبریں ہیں جو ہم نے آپ کو بتائی. پھر جو پڑھایا اسے یاد بھی خود رکھوایا اور بھولنے نہیں دیا, یہ بات بھی قرآن بتا رہا ہے. یعنی اللہ خود بتا رہے کہ میں نے اپنے نبی کو خود پڑھایا, اور صرف پڑھایا ہی نہیں بلکہ جو پڑھایا اسے یاد رکھوایا بھولنے نہیں دیا. سورہ آلہ کی آیت نمبر 6 میں ہے, سنقرئک فلا تنسا, ہم جو پڑھائیں گے آپ اسے بھولیں گے نہیں, بلکہ صرف بھولنا ہی نہیں ذہن سے سلب نہیں ہونے دیا. سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 86-87 میں ہے, وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثم لا تجد لك به علينا وكيلا الا رحمه من ربك, آپ پر آپ کے رب کی رحم کی مہربانی اور اس کا رحم اور کرم ہے کہ جو کچھ ہم نے آپ کو پڑھایا اسے ذہن سے سلب نہیں ہونے دیا. اگر کسی عبوری دور کے کسی حکم پر مشتمل آیت کے موقوف یا فراموش ہونے کی بات قرآن میں آئی ہے تو ساتھ ہی اس آیت سے بہتر آیت یا عبوری حکم کی جگہ مستقل حکم کے نزول کا ذکر بھی آیا ہے. بہت دھیان سے بات سننے والی ہے, میں آپ سے درخواست کروں, سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا ما ننسخ من آیت, اگر ہم نے کوئی عبوری دور کا حکم منسوخ کیا ہے, او ننسہا, یا ہم نے فائنل اس کو ایک طرح سے کینسل کر دیا ہے, نأتی بخیر منہا او مثلہا, تو اس سے بہتر حکم ہم نے آپ کے ذہن میں منتقل کر دیا. اس ربانی تعلیم و تربیت اور ہمہ وقت نگرانی کی وجہ سے اللہ کے نبی کی جو بات بھی ہوتی تھی وہ خواہش نفس سے پاک اور وحی الہی پر مشتمل ہوتی. چنانچہ سورہ نجم میں چاہ رہا ہوں کہ آیات قرآنی کے ذریعے سے اللہ کے نبی کا تعارف آپ کے سامنے آئے, تاکہ ہم یہ سمجھیں کہ اس ہستی پر اعتراض کسی عام انسان پر اعتراض نہیں ہے. یعنی کن کو تم چیلنج کر رہے ہو اور کن کے کردار پر بات کر رہے ہو؟ سورہ نجم میں اللہ فرماتے ہیں ما ضل صاحبکم، تمہارے ساتھ رہنے والے نہ راہ حق سے بھٹکے ہیں. کون گواہی دے رہا ہے؟ اللہ تعالی. وما غوا، اور نہ غلط راہ پر چل پڑے ہیں. وما ينطق عن الهوى، اپنی خواہش نفس سے نطق ان کی زبان نہیں بولتی. ان هو الا وحی یوحى، یہ وہی کہتے ہیں جو وحی کے ذریعے سے ان کے قلب اطہر پر منتقل ہوتا ہے. معلوم ہوا کہ رسول بوصف رسالت، رسول بوصف رسالت، اللہ کے رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوصف رسالت جو بھی بولتے رہے وہ وحی ہی ہوتی. حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص سے جب لوگوں نے کہا کہ تم جو بھی اللہ کے نبی سے سنتے ہو اسے لکھ لیتے ہو، وہ کبھی جلال میں ہوتے ہیں کبھی جمال میں ہوتے ہیں، ہر بات لکھے چلے جاتے ہو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص نے یہ بات عرض کی کہ لوگ مجھے یہ کہتے ہیں کہ آپ کی ہر بات تم لکھ لیتے ہو اور آپ کی آپ پر تو مختلف کیفیات جاری رہتی ہیں. آپ نے فرمایا عبداللہ تم لکھ لیا کرو، اس زبان سے وہی نکلتا ہے جو اللہ کو منظور ہوتا ہے. وہ اپنے پاس سے کوئی بات کھڑ کر اسے حکم خداوندی قرار نہیں دیتے، حکم خداوندی قرار نہیں دیتے. سورہ حاقہ کی آیت نمبر 44 سے 47 میں ہے لو تقبل علینا بعض الاقاویل، اگر خدا نہ خواستہ بالفرض یہ اپنے پاس سے کوئی بات کھڑ کر میری طرف منسوب کر دیتے، اللہ فرما رہے ہیں میری طرف منسوب کر دیتے، لاخذنا منہ بالیمین، ہم ان کو دائیں ہاتھ سے پکڑتے، ثم لقطعنا منہ الوتین، پھر ان کی شاوت کاٹ کے رکھتے. یہ کوئی معمولی بات نہیں. وما منكم من احد عنه حاجزين، تم میں سے کوئی انہیں ہم سے بچانے والا اور ہمیں اس عمل سے باز رکھنے والا نہیں تھا، انہوں نے وہی کچھ کہا ہے جو ہم نے ان کی طرف نازل کیا. انہوں نے اعلان کیا ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي، میں اپنے پاس سے قرآن میں کسی طرح کی تبدیلی نہیں لا سکتا. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی اگر کوئی فیصلہ بظاہر اپنے اجتہاد سے بھی کرتے تھے تو وہ بھی دراصل اللہ ہی کی طرف سے کی گئی رہنمائی کا ہی نتیجہ ہوتا. اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت 105 میں فرمایا ہے انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ، ہم نے آپ کی طرف قرآن اتارا ہے تاکہ آپ انسانوں کے درمیان اس بصیرت سے فیصلہ کیجئے جو اللہ تعالی کی طرف سے آپ کو سجھائی جاتی ہے. معلوم ہوا کہ اجتہادات نبوی بھی من جانب اللہ رہنمائی ہونے کے باعث دین کا حصہ ہے. چنانچہ دیکھیے سگی بھتیجی اور پھوپھی، سگی بھتیجی اور پھوپھی اور سگی خالہ اور بھانجی ایک مرد کے نکاح میں بیک وقت نہیں رہ سکتی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ان تجمعوا بین الاختین سے لی، ان تجمعوا بین الاختین، کہ دو بہنوں کو تم اب ایک نکاح میں جمع نہیں کر سکتے، اس حکم کی روشنی میں اجتہادی فیصلے سے اس بات کو قانون اسلامی کا حصہ قرار دیا، ورنہ قرآن کی کسی صریح آیت میں اس ممانعت کا ذکر نہیں ہے، اور آج تک امت اللہ کے حبیب کے اس فیصلے پر عمل کر رہی ہے، اور اس فیصلے کی مخالفت کسی امتی نے نہیں کی۔ کیوں نہیں کی؟ اس لیے کہ اللہ کے حبیب کے کسی بھی فیصلے کی مخالفت، اللہ کے حبیب کے کسی بھی فیصلے کی مخالفت عذاب الہی کا شکار کرتی ہے۔ سورہ نور کی آیت نمبر 63 میں ہے، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، میرے نبی کے فیصلے کی مخالفت کرنے والوں کو ڈرنا چاہیے، ڈرنا چاہیے، ان تصیبہم فتنۃ، کہ کوئی ان پر آفت آ پڑے، او یصیبہم عذاب علیم، یا دردناک عذاب ان کو پہنچے۔ ان کے فیصلے کو بلا چون و چرا مان لینا ہی ایمان ہے، یعنی یہ کوئی عام ہستی ہے جن کے بارے میں تم بات کر رہے ہو، ان کے مقام اور مرتبے کو دیکھو کہ ان کے ہر فیصلے کو بلا چون و چرا مان لینا ایمان ہے، اور اگر نہیں مانتے تو اللہ کہتے ہیں میں تمہارا ایمان نہیں مانتا۔ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، اے حبیب تیرے رب کی قسم ہے یہ اس وقت تک ہمارے ہاں ہمارے حساب میں مومن نہیں ہے جب تک کہ اپنے معاملات اور اپنے اختلافات میں آپ کو فیصل نہ مانے۔ ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت، پھر اپنے فیصلوں میں آپ جو ان کے معاملات میں جو آپ فیصلہ کریں، آپ کے فیصلوں میں دل میں کوئی اعتراض نہ رکھیں۔ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، بلکہ سچے دل سے آپ کے احکامات کو تسلیم کر لیں۔ آپ کے فیصلوں پر ذاتی پسند کو ترجیح دینے کا کوئی اختیار کسی مومن کے پاس نہیں۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 36 میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ آپ کا فیصلہ آ جانے کے بعد ذاتی پسند ناپسند کا کوئی سوال ہمارے ہاں پیدا نہیں ہونا چاہیے، جو بھی اپنی رائے پر اس کے باوجود اصرار کرے، اور اللہ کے فیصلوں کو تو کہے کہ میں مانتا ہوں مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کو نہ مانے، قرآن کہتا ہے کہ وہ مومن کہلانے کا حقدار نہیں۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 150 سے 152 کے درمیان ذرا غور کیجئے میرے بزرگوں اور دوستو، اللہ تعالی کی اطاعت کے ساتھ اللہ کے نبی کی اطاعت اس لیے ضروری ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو یہ مقام خود اللہ نے دیا۔ وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن اللہ، ہم نے جتنے رسول بھیجے ہیں ہمارے حکم کی وجہ سے وہ مطاع ہیں، یعنی وہ ہستی ہیں جن کی اطاعت لازمی ہے۔ قرآن کریم میں 40 مقامات پر اطیع اللہ اور اطیع الرسول دونوں کا ذکر آیا ہے، 74 مقامات پر اللہ اور اس کے رسول کے الفاظ، اللہ و رسولہ کے الفاظ، اطاعت کرنے اور نافرمانی سے احتراز کرنے کے لیے اکٹھے آئے۔ قرآن کریم میں انبیاء کے تذکرے میں، علیہم السلام کے تذکرے میں 11 مقام پر یہ آیا ہے، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ، اللہ سے ڈرتے رہو اور میری اطاعت کرو۔ بلکہ سورہ نساء کی آیت نمبر 80 میں اللہ کے رسول کی اطاعت کو بعین ہی اللہ کی اطاعت قرار دیا گیا ہے، من یطع الرسول فقط اطاع اللہ، جس نے سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے در حقیقت اللہ کی اطاعت کی، کیونکہ وہ اپنی بات تو کہہ نہیں رہے، وہ تو اللہ کی بات کہہ رہے ہیں۔ ان آیات کی روشنی میں، یہ بات ذرا سمجھیے، ان آیات کی روشنی میں دین اسلام میں رسول کا مقام متعین ہوتا ہے کہ وہ صرف میسج دینے والے نہیں ہیں بلکہ وہ شارع ہیں، وہ مفسر ہیں، وہ مطاع ہیں، وہ حکم ہیں، وہ فیصل ہیں، وہ مطبوع ہیں، صرف میسنجر نہیں، وہ قرآن کے اولین شارع ہیں۔ جیسے الفاظ قرآنی ان کے ذریعے سے پہنچے ہیں، ویسے ہی قرآن، جیسے الفاظ قرآنی کے بارے میں ہم ان پر اعتماد کرتے ہیں، آپ اعتماد کرتے رہیں گے، ویسے ہی قرآن کی مراد کے بارے میں بھی انہی کی بات پر اعتبار ہو۔ وہ حکم ہیں، فیصل ہیں، وہ مطبوع ہیں۔ اب ذرا غور کیجئے، قرآن کریم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو ایک الگ اور مستقل حیثیت دی گئی، بلکہ ہدایت حضور کی اطاعت میں منحصر کر دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں فرمایا، قل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، آپ ان سے کہہ دیجیے اللہ کی مانو اور اللہ کے رسول کی مانو، فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ مانتے نہیں ہیں اور پھر جاتے ہیں، فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ، کوئی بات نہیں، آپ کے ذمے وہ تبلیغ ہے جو آپ کو سونپی گئی ہے اور آپ کا کام ہے، وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، ان کے ذمے وہ ہے جو انہوں نے کرنا ہے، وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، ان کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پاؤ۔ اب یہ دیکھیے، غور کیجئے، وَإِن تُطِيعُوهُ، یہ پروناؤن ہو جو ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹ رہی ہے، اگر میرے حبیب کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پاؤ گے۔ حدیث کو درمیان سے نکالنے والے اور یہ مطالبہ کرنے والے کہ جی ہمیں قرآن سے دکھائیے، اس آیت کو کہاں لے جائیں گے؟ یہ آیت نہیں اور بہت ساری آیات۔ اب ذرا غور کیجئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر جب نظر ڈالی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ کل تین قسم کی احادیث ہیں۔ سمجھو ذرا، خدا را سمجھو، وہ احادیث جن میں بعین ہی وہی حکم مذکور ہے جو قرآن کریم میں دیا گیا، بعین ہی وہی حکم مذکور ہے جو قرآن کریم میں دیا گیا، ایک بات۔ دوسری، وہ احادیث جن میں مراد الفاظ قرآنی واضح کی گئی ہے۔ ان دونوں قسموں میں آپ کی اطاعت کا کوئی مفہوم الگ اس لیے نہیں ہے کہ یہ احادیث تو دراصل اطیع اللہ کے تحت آتی، کیونکہ یہ تو اطیع اللہ پر عمل ہو رہا ہے، اللہ کی مانو، اس میں تو وہی بات ہے جو اللہ کی ماننے کے بارے میں کہی گئی۔ ہاں، بعض احادیث وہ ہیں جن میں کسی چیز کے واجب ہونے یا کسی چیز کے حرام ہونے کے وہ احکام مذکور ہیں جن کے بارے میں قرآن خاموش ہے۔ یہ دھیان دیجئے اس بات پر، بعض ارشادات نبویہ وہ ہیں کہ جن میں کسی چیز کے واجب اور لازم ہونے میں یا کسی چیز کے حرام ہونے کے وہ احکام مذکور ہیں جن کے بارے میں قرآن خاموش ہے۔ انہی احکام کو ماننے کا نام دراصل اطیع الرسول، انہی احکام کو ماننے کا نام اطیع الرسول ہے۔ حضور نے فرمایا، کل مسکر حرام، ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ حضور نے فرمایا، کل ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، ہر وہ چیز کی جس کی زیادہ مقدار تمہیں نشے میں مبتلا کر دے اس کی تھوڑی سی مقدار کا استعمال بھی حرام ہے. حضور نے فرمایا مومن ایسے دسترخوان پر نہیں بیٹھے گا جس پر شراب کا دور چل رہا ہو. حضور نے فرمایا خمر تمہارے لیے حرام کر دیا گیا ہے. آپ ان سری ارشادات کو اگر کوئی نہیں مان رہا تو وہ قرآن کی آیت اتی اور رسول پر عمل نہیں کر رہا. اور یہ اطاعت رسول اس لیے بھی ضروری ہے کہ قرآن کریم آپ کی اطاعت کے بغیر, غور کیجیے ذرا, آپ کی اطاعت کے بغیر یعنی آپ کی احادیث کو ساتھ لیے بغیر سمجھ نہیں آ سکتا, سوال ہی پیدا نہیں. اور اس لیے بھی ضروری ہے کہ قرآن نے جہاں آپ کے فرائض منصبی کا ذکر کیا ہے وہاں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ آپ کا یہ بھی فرض ہے کہ آپ قرآن کے اصول کی جزئیات, قرآن کے اصولوں کی جزئیات اور تفصیلات بیان کریں گے. یہ تفصیلات ہم آپ کو بتائیں گے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ, ہم نے آپ کی طرف قرآن اتارا ہے, لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ, تاکہ آپ اس ان احکام کی تشریح خود کر کے ان کو بتائیں. اور یہ تشریح جو آپ کر رہے ہیں یہ آپ اپنے پاس سے نہیں کر رہے. لا تحرک بھی لسانک لتعجل بھی ان علینا جمعہ و قرآنہ, قرآن کو آپ کے سینے میں منتقل کرنا ہماری ذمہ داری ہے. ثم ان علینا بیانہ, پھر اس کی وضاحت بھی ہماری ذمہ داری ہے, پھر اس کی وضاحت ہم کریں گے. یہ وضاحت جو اللہ کی طرف سے اللہ کے نبی کے قلب اطہر پر اتر رہی ہے وہ قرآن تو اگرچہ نہیں ہے لیکن ہے وہی جو اللہ کی طرف سے تشریح کے طور پر اتر رہی ہے. اسی تشریح اور اسی وحی کو حدیث کہا جاتا ہے. چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی قرآنی وحی کو اللہ کی وحی کی روشنی میں کس طرح سے واضح کیا, ذرا غور کیجئے. ان وضاحتی ارشادات کو لوگوں تک پہنچانے کا بھی حکم دیا ہے. یعنی صرف یہ نہیں کہ آپ نے قرآن کے الفاظ کی تشریح کی اور قرآن کی مراد کو واضح کیا, بلکہ اس مراد کو جو وہ حدیث کی صورت میں حضور نے ارشاد فرمائی محفوظ کرنے, یاد کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کا بھی حکم دیا ہے. چنانچہ خطبہ حجت الوداع کے موقع پر اونٹنی پر سوار ہو کر جو اللہ کے حبیب نے خطبہ دیا, سوا لاکھ کے قریب سامعین آپ کے سامنے ہیں اور آخر میں آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ, میری بات کو سننے والے ان تک پہنچائیں جو یہاں موجود نہیں ہیں. ایسا اَنْ يُبَلَّغَ مَنْ هُوَ أَوْعَى مِنْهُ, ہو سکتا ہے کہ یہاں موجود شخص ان لوگوں کو خبر دے جو ان باتوں کو زیادہ یاد رکھنے والے ہوں, ان باتوں کو زیادہ یاد رکھنے والے ہوں. بلکہ عبد القیس کا وقت جب حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور کچھ دن یہاں ٹھہرا اور واپس جانے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہم باتیں انہیں بتائیں اور آخر میں ارشاد فرمایا احفظو, میری ان تشریحات کو اور میری ان باتوں کو یاد کرو. وَأَخْبِرُوا مَنْ وَرَاءَكُمْ, اور ان کو بتاؤ جو تمہارے پیچھے ہیں. اور صرف یہ نہیں بلکہ دعا بھی, نظر اللہ عبدًا, اللہ اس بندے کو تر و تازہ رکھے, سمع مقالتی, جس نے میرے ارشادات کو سنا, میری تشریحات کو, میرے ارشادات کو جو حدیث کے سرمایہ کی صورت میں امت کے پاس محفوظ ہیں انہیں سنا. فبعاہا, پھر انہیں یاد رکھا, ثم اداہا, ان تعلیمات پر عمل کیا, وبلغہا, اور ان کو آگے پہنچایا. حضور دعا دے رہے. میرے بزرگوں اور دوستو, میں نے یہ عرض کیا کہ قرآن حضور کی حدیث کے بغیر سمجھ نہیں آ سکتا. یہ نیا فتنہ ہے شدید ترین کہ جناب قرآن میں دکھائیے, آپ قرآن میں دکھائیے اور جی حدیث رسول اللہ میں, او ہو اچھا اچھا آپ حدیث کی بات کر رہے ہیں, مجھے قرآن میں دکھائیے. قرآن اصولوں کی کتاب ہے اور یہ مطالبہ کرنا کہ ہر بات قرآن میں دکھائیں یہ عقلی لحاظ سے بھی غلط ہے. ایک صاحب سے کہا گیا کہ جی اللہ تعالیٰ کے حبیب کے یہ ارشادات ہیں, کہا جی قرآن میں دکھائیے صاحب, میں تو وہ بات مانوں گا جو قرآن میں ہوگی. میں نے کہا آپ کے والد صاحب کا کیا نام ہے؟ ان کا نظام دین. میں نے کہا قرآن میں دکھائیے. یہ بات احادیث قوانین اسلام کی دوسری بنیاد ہیں, ان کے بغیر قرآن اور دین کا سمجھ آنا ناممکن ہے. ان کے انکار سے دین کا شیرازہ بکھر جاتا ہے اور حضور سے امت کا تعلق ختم ہو جاتا ہے. یہ ہے اصل بات. جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تہذیب سے نفرت ہے وہ حدیث سے امت کا تعلق ختم کرنا چاہتے ہیں تاکہ امت کی وابستگی حضور سے منقطع ہو اور کٹ جائے, اور یوں اس تہذیب نبوی سے امت الگ تھلگ ہو کے رہ جائے. اب میں مثال دیتا ہوں, چند مثالیں غور کیجئے ذرا کہ حدیث کے بغیر قرآن کیسے سمجھ آ سکتا ہے. مثلا قرآن کریم میں ہے, غور کیجئے ذرا, آمنوا باللہ ورسولہ, ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر, وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ, یہ آیت ہے قرآن کریم کی, آمنوا باللہ ورسولہ, ایمان لاؤ اللہ پر اس کے رسول پر. لیکن قرآن نے کہیں یہ نہیں بتایا کہ اس ایمان کا اقرار اور اظہار کیسے ہوگا, کیسے ہوگا, کیسے پتہ چلے گا کہ یہ مومن ہے, اللہ پر اس کے رسول پر ایمان لا رہا ہے. یہ بات حدیث رسول اللہ نے بتائی ہے, یہ بات اللہ کے نبی نے بتائی ہے, یہ بات امت تک حدیث رسول کے ذریعے سے منتقل ہوئی ہے کہ تم نے کہنا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ, یا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ حدیث نے بتایا. میں کہتا ہوں جو شخص حدیث کا انکار کر رہا ہے وہ اپنا کلمہ قرآن کریم سے ثابت نہیں کر سکتا, وہ اپنا کلمہ دکھائے قرآن کریم میں کہاں ہے. اگر وہ کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو قرآن کے پورے فرمائے پورے قرآن کریم میں کسی ایک جگہ اکٹھا یہ کلمہ نہیں بتا سکتا. قرآن کریم میں آیا ہے اقیم الصلاۃ, حضرت مالک ابن الحویرث ان کا وفد 9 ہجری میں آیا, جب یہ وفد لے کر آئے تو 20 دن حضور کے پاس قیام کیا اور جب جانے لگے تو حضور نے فرمایا سلو کما رأیتمونی اصلی, نماز تم ویسے پڑھنا جیسے مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھ. اب قرآن کریم میں 123 مرتبہ نماز ادا کرنے کا حکم آیا ہے, لیکن ہر نماز میں کتنی رکعتیں ہیں, رکوع کتنے ہیں, سجدے کتنے ہیں, ارکان نماز کیا ہے, شرائط نماز کیا ہے, اور پھر سوائے وضو کی تفصیل کے نماز جنازہ کیسے پڑھنی ہے, نماز عیدین کیسے پڑھنی ہے, سجدہ صاف کے کیا احکام ہیں, سجدہ تلاوت کے کیا احکام ہیں. منکرین حدیث کے پاس ان تمام اعمال کے بارے میں کوئی دلیل نہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت اللہ ابن عباس فرماتے ہیں کان رسول اللہ یعلمنا التشہد کما یعلمنا السورۃ من القرآن. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں حضور ہمیں نماز اور تشہد ایسے ہی سکھایا کرتے تھے جیسے کہ ہمیں قرآن کی سورت سکھایا کرتے تھے. جس سوچ سے قرآن کی سورت ہم تک پہنچی ہے
اسی طور سے نماز کی تفصیل بھی ہم تک پہنچے. قرآن میں آیا ہے آت الزکات، زکات دو، تقریباً 82 مرتبہ زکات کی ادائیگی کا قرآن میں حکم آیا ہے. لیکن زکات کی مقدار کتنی ہے؟ زکات عمر میں ایک مرتبہ دینی ہے یا سال میں ایک مرتبہ دینی ہے؟ سونے کا نصاب کیا ہے، چاندی کا نصاب کیا ہے؟ اگر بکریوں کا ریوڑ ہے اور وہ جنگل میں چرتا ہے تو اس کا نصاب کیا ہے؟ اونٹوں کا نصاب کیا ہے؟ گھوڑوں کا نصاب کیا ہے؟ قرآن میں اس کی تفصیل نہیں، اس لیے کہ قرآن تفصیلات پر مشتمل کتاب نہیں، قرآن اصولوں کی کتاب ہے. یہ تمام تر تشریحات آپ کو حدیث سے ملے گی. صدقہ فطر، عشر کے احکام، کفارات وغیرہ، اسی طرح غور کیجئے. قرآن میں آئے کتبہ علیکم الصیام، تم نے روزے رکھنے ہیں، تم پر روزے فرض ہیں. لیکن روزہ کیسے ٹوٹتا ہے، کب قضا ہے کب کفارہ ہے، بھوک کر کھا لینے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا، اس کی تمام تر تفصیلات آپ کو حدیث سے ملیں گی. قرآن میں آیا ہے وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج کرنا ہے تم نے، بالکل دونوں اکٹھے آئے. ذرا غور کیجئے، حج اور عمرہ دونوں کا ذکر اکٹھے آیا ہے، لیکن حج فرض ہے عمرہ فرض نہیں. میقات کا کون سی ہیں، کہاں سے تم نے احرام باندھ کے آگے جانا ہے، کہاں سے احرام باندھے بغیر تم حرم میں داخل نہیں ہو سکتے، حدود ہل کیا ہے اور حدود حرم کیا ہے. غور کیجئے، حدود ہل کیا ہے اور حدود حرم کیا ہے، احرام کہاں سے باندھنا ہے، میقات کون سی ہے، کیسے باندھنا ہے، طواف کا چکر ایسے لگانا ہے یا ایسے لگانا ہے، کتنے چکر لگائیں تو طواف مکمل ہوتا ہے، اس کے بارے میں قرآن خاموش ہے. یہ تمام تر تشریحات حدیث سے معلوم ہے. صفا اور مروہ، ایام حج قمری ماہ کی کس تاریخ کو شروع ہوتے ہیں، حج اور عمرے میں فرق کیا ہے، یہ تمام تر تفصیلات حدیث سے معلوم ہوگی. اور سنیے ذرا، قرآن نے کہا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع، جب نماز جمعہ کے لیے تمہیں پکارا جائے. اور دوسری جگہ ہے اذا نادیتم الى الصلاۃ، جب تمہیں نماز کے لیے پکارا جائے. اب ندا کا ذکر تو قرآن کریم میں ہے، لیکن الفاظ اذان کے قرآن کریم میں نہیں. بچے کے کان میں اذان دینی ہے، دائیں طرف اذان بائیں طرف تکبیر، قرآن میں کہیں نہیں ہے. ختنہ کے کیا احکام ہیں، نکاح کا طریقہ کیا ہے، نکاح کے ارکان کیا ہیں، نکاح کی شرائط کیا ہیں، یہ تمام تر تفصیلات حدیث رسول اللہ کے ذریعے سے معلوم ہوگی. قرآن نے یہ بتایا کہ یہ نبی یحل لہم الطیبات، طیبات کو تمہارے لیے حلال قرار دیتے ہیں، ویحرم علیہم الخبائث، خبائث کو تم پر حرام قرار دیتے ہیں. لیکن قرآن نے گیدڑ کو، شیر کو، چیتے کو، سانپ کو، بھیڑیے کو کہاں حرام کیا ہے. مجھے ایک صاحب الجھ رہے تھے کہ جناب یہ بتائیے قرآن کریم کی کس آیت میں شراب حرام ہے. میں نے کہا قرآن کی کس آیت میں پیشاب حرام ہے؟ ایسے آدمی کو تو ایسے ہی جواب ملے گا. قرآن کی کون سی آیت ہے جس میں گیدڑ، شیر، چیتا، سانپ، بھیڑیا حرام کہا گیا؟ گوپر، ہیرون، چلت، افیون کہاں حرام کی گئی؟ یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کل زینا من السبا، تمام درندے حضور نے بتایا حرام. اس لیے میرے بزرگوں اور دوستو، قرآن کریم میں سینکڑوں ایسے مقامات ہیں جو حدیث کے بغیر سمجھنے ناممکن ہیں. اس لیے خدا را اللہ کے حبیب کے اس ارشاد کو ذہن میں رکھیے. حضرت مقداد بن ماجی کرب فرماتے ہیں انہو قال، کہ حضور نے ارشاد فرمایا اوتیت الکتاب ومثلہ معہ،
مجھے کتاب بھی دی گئی ہے اور اسی کی مثل یعنی اسی کی طرح اس کے ساتھ وحی اس کی تشریح کے لیے بھی دی گئی. اوتیت الکتاب مجھے کتاب دی گئی ہے ومثلہ معہ اور اس کے ساتھ اس کی مثل وحی مجھے مجھ پر ڈالی گئی ہے نازل کی گئی ہے. الا یوشک رجل شبعان على اریکته ہو سکتا ہے کہ ایک دور ایسا آئے کہ ایک آدمی پیٹ بھرا اپنے گاؤں تکیے پر ٹیک لگا کے پیٹ بھرا, چونکہ جب پیٹ بھر جاتا ہے تو بڑے فتنے پھر آدمی کے ذہن میں نازل ہوتے ہیں. وہ حضرت شیخ سعدی فرمایا کرتے تھے کہ پوری بری طرح سے بھرا ہوا پیٹ شیطان کا اکھاڑا ہوتا ہے, پھر آدمی کو بڑی باتیں سوچتی ہیں. رجل شبعان علی اریکته یقول وہ یہ کہے گا علیکم بہذا القرآن قرآن کو کافی سمجھو, فما وجدتم فیہ من حلال فاحلوہ جو اس کے اندر حلال ہے اس کو حلال جانو, وما وجدتم فیہ من حرام فحرموہ اور جو اس کے اندر حرام ہے اس کو حرام جانو. خبردار ایسے فتنہ باز انسان کی بات پر نہ عمل کرنا. الا لا یحل لکم الحمار الاہلیو میں گدے کو تم پر حرام قرار دے رہا ہوں یہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے. یہ کون حرام قرار دے رہا ہے؟ قرآن کریم میں کہیں نام ہے گدے کا؟ ولا کل زینا من السباع داروں سے کھانے والے درندے یہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے. یہ اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں. وقت نہیں ہے اس بات پر بات کروں کہ حدیث کا سرمایہ دور نبوی میں ہی محفوظ ہوا ہے, دور نبوی میں محفوظ ہوا ہے اور صحابہ نے اپنی اپنے صحائف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں جو آپ کے ارشادات کو محفوظ کرنے کے لیے ترتیب دیے وہ امت کے پاس اس کی پوری تاریخ محفوظ ہے. بلکہ بقول جرمن مستشرق ڈاکٹر سپرنگر صرف حدیث کو محفوظ کرنے کے لیے مسلمانوں نے اپنی تاریخ کے 500,000 افراد کی پوری ہسٹری محفوظ کی. معمولی بات نہیں. بس اس کو ذہن میں رکھیے خدا را کہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تک اسی سورس سے پہنچی ہے جس سے قرآن پہنچا ہے. اگر قرآن اگر حدیث ناقابل اعتبار ہے تو پھر قرآن کیسے قابل اعتبار ٹھہرے گا؟ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی سمجھ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.